أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله. طبقۂ قائدین یا گروہ قائدین میں باس تھی ہماری کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں مؤثر و اثر گزار تاثیر گزار ایک طبقہ یہی تھا، لیکن بہت سارے مقدس نقابوں کے پیچھے، جیسا کہ ہر زمانے میں یہ طبقہ اسی طرح سے رہا ہے، اس کے سرخیل ذکر کیے ہیں آپ کی خدمت میں جو معروف شخصیات تھی، ان میں چند ایک اور نام بھی ہیں، جس طرح سے حسان ابن ثابت ذکر کیے ہیں، حارث ابن حوت و سعید ابن مالک بھی ان کے اندر موجود ہیں انفال میں، جن کا تذکرہ خود امیر المومنین نے کیا ہے اپنے کلام میں، حارث ابن حوت و سعید ابن مالک کا، کہ یہ بھی ان گروہ میں سے تھے جنہوں نے روش سکوت و خاموشی اختیار کی ہے. برجستہ ترین شخصیت ان کی، جیسے کل بیان ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر ہیں، یعنی آغازگر امیر المومنین کے مقابلے میں، البتہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، لیکن پرچمدار و علم بردار اس نہضت سکوت کا عبداللہ ابن عمر ہیں، اور شناختہ شدہ شخصیت ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے، تاریخ میں کافی بڑا نام ہے ان کا. امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان کے بارے میں یہی اتفاقا مختصر دو جملے بیان فرمائے ہیں، اور انہی دو جملوں میں تمام حقیقت اس شخصیت کی بیان کر دی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ابھی عبداللہ ابن عمر جیسے کردار کتنے ہیں، آج کیا ہیں، کون سے کردار ہیں. بہت ہی مقدس شخصیت تھیں عبداللہ ابن عمر، 24 گھنٹے ان کے کہہ سکتے ہیں آپ کے عبادت و ذکر و فکر و تسبیح و ان چیزوں میں گزرتے تھے، اور دنیا سے منقطع انسان بالکل، جیسا ذکر کیا کہ عاقبت وہ ہوئی کہ حجاج ابن یوسف کے پاؤں پہ جا کے بوسہ دے کے اس شخص نے وہاں پر بیعت کی ہے اپنی. عبد المالک ابن مروان خلیفہ تھا اس وقت، حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے بارے میں کلمات قصار میں ایک مختصر سا جملہ ان دو تین شخصیات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس سے ان کی حقیقت ساری روشن ہو جاتی ہے. یہ ہے کلمات قصار میں 262 نمبر، کلمہ نمبر یا حکمت نمبر 262 ہے. نقل کیا گیا کہ وکیلا ان الحارث ابن حوت، توئی کے ساتھ ہے، تے کے ساتھ نہیں ہے، ان الحارث ابن حوت آتا ہو، یہ شخص آیا حارث ابن حوت، کہ یہ بھی انہی میں سے تھا، یعنی متاثر ہوا بڑی بڑی شخصیات کو خاموش دیکھ کر، لا تعلق دیکھ کر، اثر ہوا اس پر بھی، یہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے کہا کہ فقال اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی دلالۃ، اور امیر المومنین سے آ کر کہنے لگا یہ شخص کہ آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اصحاب جمل کو گمراہ سمجھتا ہوں، استفہامی انکاری، یعنی آپ مجھے اصحاب جمل کو گمراہ سمجھنے والوں میں سے نہ سمجھیں، میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اصحاب جمل کو، جو آپ کے مقابلے میں تھے، انہیں کہوں کہ وہ غلط لوگ تھے یا گمراہ لوگ تھے. اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال علیہ السلام یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فہرت، حضرت نے فرمایا کہ تو حیران ہے، تو سرگردان آدمی ہے، کنفیوز، جس کو کہتے ہیں آج کی بول چال کی زبان میں تو کنفیوز آدمی ہے، فارسی میں کہتے ہیں گیچ ہے، تو گیچ ہے، تجھے معلوم نہیں ہے صورتحال کیا ہے. اور یہ عمومی حالت ہے، دیکھیں جو ساکتین ہیں یہی لوگوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں. اس وقت بہت سارے افراد انقلاب اسلامی کے آغاز سے لے کر ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں. اس کنفیوژن کے پیدائش میں اس طبقہ اس ساکت کا بڑا کردار ہے, انہوں نے ہی کنفیوژن پیدا کی ہے. یعنی سب سے بڑا ضرر اس طبقے کا یہی ہے کہ معاشرے کے اندر تردید, دو دلی, تذبذب, کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. لہذا حارث کو حضرت نے فرمایا کہ تو کنفیوز آدمی ہے, تو فقط اپنے سامنے اپنی, جس طرح کہتے ہیں نا, اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہے, تو محاورتن کہتے ہیں نظر تتہ تک, یعنی تو فقط اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہے, دائیں بائیں نہیں دیکھتا, تو اوپر نیچے نہیں دیکھتا کہ کیا خبر ہے, فقط اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہے. یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو بے خبر انسان, بے اطلاع انسان اور لکیر کا فقیر انسان ہوتا ہے, جس کو ایک لائن پہ ڈال دیا جائے اور کسی سے متاثر ہو جائے, پھر اسی خط پہ دیکھتا رہے اور کبھی بھی دوسری طرف توجہ نہ کرے. اصلا ایسے انسان کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تو اصلا صرف نیچے اپنے پاؤں میں دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھ نہیں رہا ہے, تجھے کچھ اور بھی نظر آئے, سمجھ میں آئے حالات تجھے. وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ, تو کنفیوز آدمی ہے. اِنَّكَ لَمْ تَعْرِفْ الْحَقَّ فَتَعْرِفُ مَنْ آتَاهُ, تو حق کو نہیں پہچانتا تاکہ صاحب حق کو پہچان سکے. وجہ مشکل تیری یہ ہے کہ تو حق کے ذریعے سے شخصیت کو نہیں پرکھتا, شخصیتوں پر حق کو پرکھتا ہے. تو اسیر شخصیات ہے, یہ ہے مشکل اہل سکوت کی. اہل سکوت کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں, بائیں کہ خاموش ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کہتے, پھر بھی لوگ ان سے متاثر ہیں, اس لیے کہ یہ شخصیت بنے ہوئے ہیں, یہ اسطورے بنے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں, اور لوگ حق پر ان کو نہیں پرکھتے, ان پر حق کو پرکھتے ہیں. شخصیت پرست افراد جو مقلد محض ہو جاتے ہیں ان کے, اور ان کے ہر قول و فعل و عمل کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں, معتبر سمجھتے ہیں, اور ان میں خطا کا احتمال نہیں دیتے, وہ عصمت کے قائل ہو جاتے ہیں ان ساکتین کے, عوام الناس. جدھر یہ شخصیات جائیں لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. لوگوں کے بارے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حمجن رعا ہے, حمجن رعا یعنی ہوا کے دوش پہ اڑنے والے, ہر سیٹی پہ لبیک کہنے والے. جس طرح جانوروں کو لایا جاتا ہے اور ان کا نگہبان چرواہا سیٹی بجاتا ہے, جانور اس سیٹی پہ چڑھے ہوتے ہیں اور اس طرف دوڑ پڑتے ہیں, لوگ اسی طرح سے ہیں. اگر لوگوں کی حالت دیکھنی ہے کہ سیٹی پہ کس طرح چڑھے ہوتے ہیں, ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں, مثلا ایک پارٹی آتی ہے اور اس کو واضح الفساد, لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں, اتنا فساد اس کا اور گند اس کا اتنا ظاہر ہو جاتا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں خدا سے اسے نجات ملے. پھر اس کی جگہ پر جب بڑا گند آتا ہے, سیٹی بجاتا ہے کوئی اور آ کر, اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے, وہ سیٹی بجاتا ہے, اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مذہب میں اور دین میں بھی ایسے ہی ہیں, جس طرح سیاست میں سیٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اسی طرح سے دین میں بھی سیٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی اٹھ کے سیٹی بجائے, اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. یہ جو جانور سیٹیوں پہ چڑھے ہوتے ہیں, عموماً چرواہے, بھیڑ بکریاں چرانے والے, اونٹوں کو اور بھیڑ بکریوں کو انہوں نے ایک قسم کا سدایا ہوا ہوتا ہے, سیٹی پہ چڑھایا ہوتا ہے, اس سیٹی سے آشنا ہوتے ہیں. جو ہی سیٹی پہ جائیں وہ فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آپ اگر اتفاق ہے گاؤں اور دیہات کی زندگی کا, آپ کو حتی مرغ, گھریلو مرغ, ان کو بھی خاص آوازیں نکالتے ہیں لوگ, خواتین عموماً گھریلو, اور مرغ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مثلا دانہ دے رہے ہیں, ابھی پانی دے رہے ہیں ہمیں, کچھ ایسے ان کے ہوتے ہیں آوازیں خاص قسم کی. حتیٰ جو بھی جانور ہو جو اس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہو اور انسان کا اس سے تعلق ہو, انسان اس کو اپنی سیٹی پہ چڑھا لیتا ہے. گدھا بیوقوف ترین جانور ہے, لیکن بعض انہیں اس کو بھی سیٹی پہ چڑھایا ہوتا ہے, ایسی آواز نکالتے ہیں, گدھا دوڑتا ہوا آ جاتا ہے مثلا. اسی طرح سے لوگوں کی بھی یہی حالت ہے, عوام الناس کی یہی حالت ہے, سوچ سے کام نہیں لیتے, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے, عقل ان کی آنکھوں میں ہے, بصیرت نہیں ہوتی ان کے اندر. کوئی مذہبی شخصیت سیٹی بجائے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, کوئی سیاست دان سیٹی بجائے اس کے دو پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, کوئی علاقائی مثلا فرد ہو، کوئی فاسد ہو، اچھا ہو، برا ہو، اس کو نہیں دیکھتے، بس سیٹی پہ چڑھے ہوتے ہیں، جو سیٹی بجائے دوڑ پڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ حارث کی بھی مشکل یہی تھی کہ فرمایا کہ تو شخصیتوں کا اسیر ہے، چونکہ جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں بڑی بڑی شخصیات تھی، معمولی شخصیات نہیں تھی۔ فرمایا کہ تو اسیر شخصیت ہے، تو حق پر شخصیتوں کو نہیں پرکھتا، معیار حق نہیں ہے تاکہ شخصیتوں کو حق پر پرکھے، بلکہ حق کو شخصیتوں پر پرکھتا، اس لیے حیران ہے۔ تو کیوں حیران ہے کہ ایک طرف امیر المومنین ہے، بظاہر مثلا خلیفہ چاروں میں رسول کے بھائی ہیں، داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب واہی ہیں، جو دوسرے لوگ مانتے ہیں امیر المومنین کی حیثیت ہے، لیکن دوسری طرف زوجہ رسول ہے اور طلحۃ الاسلام ہیں، وہ سیف الاسلام زبیر ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ جب بڑی بڑی شخصیات آپس میں، ان میں معاملہ ٹھن جاتا ہے، کنفیوز لوگ یہیں پر معلوم ہوتے ہیں۔ کنفیوز کہاں، یعنی کون لوگ حق کو سمجھتے ہیں، حق پر باطل کو قیاس کر، حق پر شخصیت کو پرکھتے ہیں، اور کون لوگ شخصیتوں پر حق کو پرکھتے ہیں۔ ایک طرف امام خمینی ہے، دوسری طرف بڑی بڑی شخصیات ہیں، ساکت اور خاموش، یہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ایک فقیہ ہے، دوسری طرف کئی فقہا ہیں، یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آتی ان کو کہ بالآخر یہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مجتہد ہے۔ پھر اہل سنت جس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ یہ سب صحابہ رسول ہیں اور آسمان کے ستارے ہیں، اور ہر ایک کا دامن پکڑ لو بحث میں چلے جاؤ گے، اگرچہ آپس میں آگ اور پانی کی ان کی نسبت ہے مثلا، لیکن جس کا بھی دامن آگ میں چلے جاؤ، کود جاؤ، جا پانی میں کود جاؤ، دونوں میں نجات پا جاؤ گے تم۔ کس طرح ممکن ہے کہ ضد و نقیض لوگوں میں سے جس کے پیچھے چل پڑو آپ نجات پا جاؤ گے؟ یہ مغالطہ ہے، یہ کنفیوژن ہے، یہ بھی اسی وجہ سے کہ شخصیت پرستی میں اسیر ہو جاتا ہے انسان۔ انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاہ، تو حق کو نہیں پہچانتا تاکہ جو حق پر ہے اسے پہچان سکے۔ ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاہ، تو باطل کو بھی نہیں پہچانتا، تجھے اصل حق و باطل کی تمیز نہیں ہے تاکہ تجھے یہ پتہ چل سکے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، تو کنفیوز ہے، شخصیتوں کا اسیر ہے۔ خب یہ بھی اس کے ذہن سے، اس کا بہت موٹا دماغ تھا حارث کا، ورنہ اگر سمجھنے والا ہوتا، امیر المومنین علیہ السلام نے ایک معیار اس کے سامنے بیان کر دیا کہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، نہ لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچانو۔ وہی مشکل جو آج بھی ہے، شخصیتوں پر حق کو پرکھتے ہیں، نہ حق پر شخصیتوں کو پرکھتے ہیں، یہ مشکل آج بھی موجود ہے۔ حارث نے کیا جواب دیا؟ فقال الحارث، اس نے کہا ہمیں تو پھر بھی، یعنی اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آئی اس کو، اس نے کہا کہ فانی اعتزل مع سعید ابن مالک و عبداللہ ابن عمر، میں کہا کہ ہم تینوں مثلث پوری، اس شخص نے حارث ابن حوت کہا کہ میں سعید ابن مالک و عبداللہ ابن عمر، ہم تینوں اعتزل، ہم گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، ہم اس مارکے میں نہیں پڑتے، نہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہ آپ کے رقیبوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ فانی اعتزل مع سعید ابن مالک و عبداللہ ابن عمر، یعنی ہم تینوں نہیں ہیں آپ کے ساتھ۔ امیر ظاہر ہے یہ طے ہوا تھا کہیں، تو اس نے آ کر اطلاع دی فقط، جو تو نہیں کہ ان کی نیابت کر رہا تھا، یہ تینوں نے میٹنگ کی، طے کیا آپس میں، حارث کو امیر المومنین کے پاس بھیجا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ امیر المومنین نے فردن فردن ان سے کہا تھا کہ میرا ساتھ دو۔ فقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان سعید، اس کے بارے میں تو خود ہی بتا دیا کہ تو کون ہے، یعنی تو سیٹی پہ اڑنے والا آدمی ہے، تو ہوا کے دوش پہ چلنے والا ہے، تو شخصیتوں پر حق کو پرکھتا ہے، کنفیوز آدمی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، گیچ ہے تو۔ لیکن ان دو کے بارے میں فرمایا کہا تیرے دو ساتھی جو ہیں، ان سعیدن و عبداللہ ابن عمر لم ینصرا الحق ولم یخذلا الباطل، انہوں نے آج تک کہیں حق کی مدد کی ہے یا کہیں باطل کو انہوں نے تنہا چھوڑا ہے؟ یعنی ناصران حق میں سے نہیں تھے اور خاذلین باطل میں سے نہیں تھے، یہ ہمیشہ گوشہ نشین ہے، یہ ہمیشہ غیر جانبدار طبقہ ہے، عبداللہ ابن عمر اور سعید ابن مالک اور تو اب ان کے ساتھ تیسرا مل گیا ہے. فرمایا کہ یہ ناصرانی حق نہیں رہے ہیں کبھی بھی, لم ینصر الحق, کبھی بھی ان دونوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. ولم یخذلا الباطل, ان دونوں نے کبھی بھی باطل کو تنہا نہیں چھوڑا, باطل کو رسوا نہیں کیا انہوں نے, باطل کو شکست نہیں دی انہوں نے, بلکہ برعکس ہوا, سکوت کے ذریعے سے باطل کی نصرت کی ہے, وہ حق کو تنہا چھوڑا ہے, حق کو خزل کیا ہے انہوں نے, خزلان حق کیا ہے انہوں نے. خوب یہاں پر بخوبی ان دو شخصیات کے بارے میں یا ان تینوں کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ درحقیقت اہل سکوت و اہل قعود ہیں. خوب ادلہ ان کی سننے کی ہیں, ادلہ ان کی جالب ہیں جو دلیلیں پیش کرتے ہیں, انسان غور کرے ان کی دلیلوں پر اور پھر دیکھیں کہ آج کل کیا سننے کو ملتا ہے آدمی کو. بسا اوقات آپ مسجد میں جائیں, مولانا کی بات سنیں, پھر ریڈیو اسرائیل سنیں, بی بی سی سنیں, وائس آف امریکہ سنیں, ایک ہی بات تینوں کر رہے ہوتے ہیں, ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا میں دیکھیں اور مولوی کو دیکھیں, ایک ہی بات سب کی زبان پر جاری ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ اہل قعود جو اس وقت علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے, رسول اللہ کے زمانے میں تھے, ان کے بھی یہی مثلاً بہانے تھے. علی علیہ السلام کے زمانے میں اہل قعود, ان کے بھی یہی بہانے تھے. اور آج کے بعض افراد و شخصیات, ان کے دیکھیں ان کے بھی یہی اظہارات ہیں. اظہارات کو ملائیں آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی اس اگر ان کو دیکھیں, آج ممکن ہے بنام شیعہ متعارف ہوں, لیکن امام ان کے عبداللہ ابن عمر ہیں, چونکہ تفکر عبداللہ ابن عمر انہوں نے اپنایا ہوا ہے, روش عبداللہ ابن عمر کی ہے ان کی. ان کا امام امیر المومنین نہیں ہے, اگرچہ امیر المومنین کے ساتھ چسپان کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو, لیکن تفکر عبداللہ ابن عمر والا ہے. عبداللہ ابن عمر کے اظہارات بیان کیے ہیں آپ کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے کن دلیلوں سے یا کن آرا سے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے سے معذور ہوں. دوسری شخصیت ان میں سے تھے سعد ابن ابی وقاص, کہ کہا تھا کہ بہت بڑی شخصیت, اس لحاظ سے دیکھیں یعنی سابقہ اور ماضی دیکھ, ماضی کے لحاظ سے ان شخصیات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ درخشندہ کارنامے سعد ابن ابی وقاص کے تھے. ایک جنگجو, بہادر, دلیر اور سالار اور سردار جنگ, لیکن امیر المومنین جہاں حق و باطل کی جنگ آئی بیچ میں, وہاں پر یہ شخص یہ بھی کنفیوز ہے اور معلوم نہیں ہو سکتا اس کو کہ میں کس کا ساتھ دوں کس کا ساتھ نہ دوں. انہوں نے بھی رسول اللہ کے زمانے میں اکثر جنگوں میں شرکت کی انہوں نے, رسول اللہ کی معیت میں. اور جیسے عرض کیا کہ اہم شخصیت سیاسی بھی تھیں اور جنگی شخصیت, عسکری شخصیت بھی تھے یہ, خصوصاً خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک ہیرو کی حیثیت تھی ان کی, فتح ایران اور دیگر جنگوں میں کامیابی کی وجہ سے. اس لیے خلیفہ دوم نے انہیں اس شورا میں بھی رکھا جنہوں نے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا خلیفہ دوم کے بعد. راویان حدیث میں سے بھی ہیں یہ. ان سے جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ بیعت کریں, یا بالآخر بیعت کا ماحول تھا اس وقت, آغاز تھا, ابتدا تھا, ابتدائی زمانہ تھا عہد امیر المومنین, سب لوگ بیعت کر رہے تھے, انہوں نے معذوری ظاہر کی کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ دلیل جو دی انہوں نے یہ دی کہ میں کیوں امیر المومنین کی بیعت نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے, یہ شخصی حدیثیں ہیں یہ, جس طرح خلیفہ اول نے ایک ذاتی حدیث سنا کہ فدق کا مسئلہ حل کیا وہاں پر, جو کسی اور نے نہ سنی نہ سنائی کسی نے, یہ وہ اس طرح کی حدیثیں ہیں فوری. بالآخر آپ آج کے کنفیوز طبقے کو دیکھیں, یہ بھی حدیثوں کا ہی سہارا لیتے ہیں. زمانہ غیبت کبریٰ میں قیام جائز نہیں, ایک حدیث نکال لیتے ہیں وہاں سے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں, ہم نے خوب تحلیل کی ہے ان ساری حدیثوں کی کہ جو زمانہ غیبت کبریٰ کے قیام کے بارے میں باسِ حکومت اسلامی میں, ایک حدیث تھی جس سے یہ مطلب استفادہ ہو سکتا تھا, لیکن بعض کی اس کی بھی سندن بھی اور دلالتن بھی کہ وہ بھی تمام نہیں ہوئی نہایتاً. اور اس کے مقابلے میں آیات صریح قرآن ہیں کہ آپ لا تعلق نہیں بیٹھ سکتے، خاص زمانہ غیبت کبریٰ ہو یا کوئی بھی زمانہ ہو، جہاد لازم ہے، دفاع لازم ہے، قیام واجب ہے رائے خداوند تبارک و تعالیٰ میں. آیات قرآن ایک طرف، ساری عمدہ قرآن در حقیقت اگر آپ دیکھیں، جس طرح آج امریکہ کو صاف امریکہ کہتا ہے قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، لیکن حافظ قرآن کو کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں لگتی جو جہاد سے مربوط ہو. قاری قرآن حفظ قرآن کرتا ہے اور بہت کچھ مطالب قرآن کے بارے میں ہے، لیکن اعتقاد اس کا یہ ہے کہ نہ خیر، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیام نہیں کرنا، ایک حدیث میں آیا قیام نہیں کرنا ہے، اتنی آیات میں آئے کہ قیام کرنا ہے، مبارزہ کرنا ہے ظلم کے خلاف، ایک متشابہ حدیث لے کر اسے تمسک کر لیتے ہیں. یہ روش ہے ان کی. اس لیے کہا تھا کہ آپ اگر کسی مدرسے میں جائیں، وہاں مدرسے کے مسئول سے یا مدرس سے بات سنیں، پھر بی بی سی سنیں، پھر ریڈیو اسرائیل سنیں، بالکل ایک ایک زبان بول رہے ہوتے ہیں سارے، چونکہ تفکر ایک ہے، راستہ ایک ہے، نہج ایک ہے. ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے لیتے ہوں، یعنی یہ بی بی سی ان سے سنتا ہے یا یہ بی بی سی سن کے باتیں ہیں. نا، جب دو آدمیوں کا تفکر ہی ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں ایک جیسی بات کریں گے. مثلا فرض کر لیں کہ دو شیعہ ہیں، اگر دونوں سے الگ الگ بات کریں، ایک دوسرے سے ملائے بغیر، ایک دوسرے کو جانے پہچانے بغیر، دونوں ایک ہی بات کریں گے. اگر دو سنی ہیں، دونوں ایک بات کریں گے، چونکہ تفکر ایک جیسا ہے دونوں کا. اگر دو کمیونسٹ ہیں، کہیں بھی ہوں، پہچانتے ہوں ایک دوسرے کو یا نہ پہچانتے ہوں، ایک جیسی بات کریں گے دونوں. اگر دو امپیریلسٹ ہیں، وہ دونوں ایک جیسی بات کریں گے. ہمیشہ یوں قاعدہ ہے، ضابطہ یہی ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہمیشہ ایک جیسی بات کرتے ہیں. یہ اسرائیل ریڈیو تحلیل تجزیہ کرتا ہے انقلاب اسلامی کے بارے میں، یہی، اور مدرسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی باتیں، چونکہ تفکر ایک ہے، مذہب ایک ہے، مسلک ایک ہے دونوں کا. انہوں نے استدلال یہ کیا، سعد ابن ابی وقاص نے، کہ میں کیوں ساتھ نہیں دیتا. کہا کہ مجھے خصوصاً رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، تو اپنی شمشیر لے کر اس صحرا کی طرف چلا جانا، کوئی احد کی طرف. کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اشارہ کیا، مدینے سے باہر ہے کوئی احد. کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ جب مدینے میں اختلاف ہو جائے، لوگ آپس میں درگیر ہو جائیں اور مخالفت شروع ہو، تو اپنی شمشیر لے کر کوئی احد کی طرف نکل جانا، اس صحرا کی طرف نکل جانا. اور اسی طرح سے تو گوشہ نشینی اختیار کر لے، اور جب تک کوئی تیرے جان و مال کے متعرض نہیں ہوتا، یعنی جب تک تجھے کوئی نہیں چھیڑتا، تو نے اصلاً باہر نہیں آنا. جب تک تجھے کوئی نہیں چھیڑتا، توجہ کریں تفکر کو، یعنی جب تک تجھے کوئی نہیں چھیڑتا، حق کو بے شک چھیڑے، مذہب کو بے شک چھیڑے، دین کو بے شک چھیڑے، قرآن کو بے شک چھیڑے، نبوت و رسالت و زحمت انبیاء کو بے شک چھیڑے، نابود کر دے، کوئی پرواہ نہیں ہے. تجھے جب تک کوئی نہیں چھیڑتا، اس وقت تک تیرا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ آج بھی یہ تفکر ہے جو سٹیجوں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ دو. پرویز مشرف اور مولوی دونوں ایک بات کر رہے ہیں. پرویز مشرف بھی یہی کہتا ہے، یہ امریکی جنرل، کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ دو. مسلمان پاکستان میں لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی ہے فلسطین میں، لبنان میں، اور کشمیر میں، اور فلاں فلاں مسائل میں تم دخالت دیتے ہو، اپنی نہ بھیڑو. تم جہاں بھی کوئی مارکہ ہوتا ہے مسلمان پاکستانی، اٹھ کے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہی جملہ آپ دیکھیں، مولوی بھی یہ جملہ کہہ رہا ہے، مدرسے والا بھی یہ جملہ کہہ رہا ہے، اسٹیج پہ بیٹھنے والا بھی یہ جملہ کہہ رہا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بھیڑ تو. ہمارا کیا رابطہ ہے ان سے؟ کب آپ اٹھیں گے، کب آپ کی مشکل ہوگی؟ کہا جب کوئی ہمیں چھیڑے گا، جب کوئی ہمیں چھیڑے گا. کہا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا کہ جب تک تجھے کوئی نہیں چھیڑتا، اس وقت تک تو نہیں، گھر سے باہر نہیں آنا، اور موت تک وہیں پر بیٹھا رہے گھر میں. جب جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ ساتھ دو میرا، ظاہر ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن ابی وقاص، بہت بڑی شخصیت ہے. آج کی شخصیات کے ساتھ اگر مقایسہ کریں, یعنی ایسی شخصیت جس کا پوری سلطنت اسلامی میں ایک اثر تھا, نام تھا بہت بڑا اس کا. بعض ممکن ہے عسکری جنگی لحاظ سے ایک شخصیت بنا لیں, بعض ممکن ہے سیاسی لحاظ سے ایک شخصیت بنا لیں, بعض ممکن ہے دینی مذہبی لحاظ سے شخصیت بن جائیں. فرض کر لیں کہ کوئی پاکستانی شخصیت ہو, فرض کریں ایک خاص قلم رو کے اندر ایک پاکستانی شخصیت ہو, اور پاکستانی سیاست میں کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھے اور اصلا اظہار نظر نہ کرے, لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں یقیناً کچھ ہے, چونکہ یہ شخصیت کیوں برکنار ہے, کیوں سائڈ پہ ہے. یہ اسی وجہ سے امیر المومنین کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی بقدر کافی. امیر المومنین خود تلوار چلانا جانتے تھے, اپنے دشمن سے نبرد جانتے تھے. امیر المومنین یوں نہیں کہ شکست سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے, نہ, امیر المومنین ان شبہات کو ختم کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ یہ ساتھ رہیں, چونکہ باہر رہے تو شبہات بڑھیں گے, اعتماد لوگوں کا اٹھے گا. اس وجہ سے ان کو ساتھ ملاتے تھے کہ آپ لڑو نہ بے شک, لیکن ہمارے ساتھ رہو. تم ابھی بھی مقام معظم راہبری ہزار جتن کر کے بعضوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, مثلا کسی جگہ ان کا بیان آ جاتا ہے, تصویر آ جاتی ہے, کچھ آ جاتا ہے, یہ تأثر دینے کے لیے کہ خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر تأثر باہر منتقل, لوگ یہ شخصیات مخالف ہیں, لوگوں کا ایمان اٹھ جاتا ہے, اعتقاد اٹھ جاتا ہے, وہی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو, اتنی بڑی بڑی شخصیات, ان کے ناز نخرے برداشت کرنا پڑتے ہیں پھر ان کو, تاکہ کسی مسئلے میں ساتھ رہیں یا مخالف کم از کم شمار نہ ہوں. حضرت نے جب جنگ جمل میں سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ رہیں, سعد نے کیا جواب دیا, آپ توجہ کریں. سعد کہتے ہیں ان کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں, یہ ابن اسیر نے الکامل میں, تاریخ کامل میں یہ مطلب موجود ہے, کہا کہ اگر علی علیہ السلام کو کہا کہ اے علی اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں اس جنگ میں, تو مجھے ایک ایسی تلوار دیں جو پہچانتی ہو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کر سکتی ہو, ایسی شمشیر مجھے دیں, کیونکہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر کبھی بھی شمشیر نہیں چلا سکتا. مجھے ایسی تلوار دیں جو کافر اور مومن میں فرق کر سکتی ہو, تاکہ جب میں جنگ میں جاؤں میرے ہاتھوں سے کوئی مسلمان نہ مارا جائے. اب یہ تبصرے اور یہ جملے اور یہ اظہارات دلیل بنتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی خیرخواہ اور بڑے راسخ اور بڑے زاہد, بڑے متقی, جن انسانوں کے ایک بے گناہ کا خون تک بہانا پسند نہیں کرتے, ایک طرف سے یہ, اور دوسری طرف سے دیکھیں کہ ان کے سکوت کے ذریعے سے کتنا ناحق خون بہایا جاتا ہے اور بہتا ہے, ان کے سکوت کے ذریعے سے. آخر میں جب جم بندی کریں گے حالات قائدین, وہاں عرض ہوگا انشاءاللہ کہ ان کی صفات کیا ہیں اور کیا حیثیت ہوتی ہے سکوت کی عالمی نظام میں یا علاقائی نظام میں یا ظلم کے نظام میں, ظالمانہ نظام میں سکوت کا رول کیا ہوتا ہے, یہ وضاحت ہوگی اس کی. لہذا سکوت ہی ضامن ہے, سکوت آدھا ضامن ہوتا ہے ظلم کا اور قتل کا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کا یہ فرمانا ہے اور آئمہ معصومین نے تو صراحت سے بیان کیا ہے کہ یہ, چونکہ آئمہ نے قاتلین کربلا, ظالمین کربلا و ساکتین کربلا تینوں پر یکساں لان کیے, تینوں کو ایک جیسا ذمہ دار قرار دیا ہے. جو کربلا میں نہیں تھے, نہیں پہنچے اور ساکت و خاموش بیٹھے رہے, بڑی بڑی نامآور شخصیات, ان کو زمرہ قاتلین میں امیر آئمہ اطہر نے شمار کیا ہے. لعن اللہ امتن ظلمت کا و لعن اللہ امتن قتلت کا و لعن اللہ امتن سامعت بذالک فرضیت بے, خاموش بیٹھے رہے. خوب, یہ ایک شخصیت اور جس کے اظہارات ہیں. انہی میں سے شخصیت دیگر ہے محمد ابن مسلمہ, انہوں نے, یہ بھی بڑی شخصیات میں سے ہیں, رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں اور اغلب جنگوں میں شریک رہے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں. اس وقت نہضت سکوت کا حصہ نہیں تھے, رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن امیر المومنین کے زمانہ جب آیا انہوں نے سکوت اختیار کر لیا. انہوں نے بھی امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ امیر المومنین کے زمانے میں کہ اگر ہمیں رسول اللہ نے مامور کیا کہ اپنی تلوار اٹھا کے رائے حق میں لڑو، عقائد کی راہ میں لڑو، تو ہم کفار کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، انہیں قتل بھی کرتے تھے، اور کہا کہ آج اگر میری شمشیر سے کوئی نمازی اور مسلمان قتل ہوا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو چٹانوں پہ، پتھروں پہ مار مار کے کند کر دوں. اور یہی کام کیا آخر میں اس نے، ایک شمشیر لے کر جب جنگ جمل کے لیے امیر المومنین فوج تیار کر رہے تھے غائلہ جمل کو ختم کرنے کے لیے، اس شخص نے اپنی شمشیر پتھر پہ مار مار کے کند کر دی اور لکڑی کی ایک شمشیر بنا کے اور پہاڑوں میں جا کر بیٹھ کے عبادت شروع کر دی انہوں نے. اسی طرح اسامہ بن زید معروف شخصیت ہیں، یہ بھی معمولی نہیں ہے. رسول اللہ نے رحلت کے وقت لشکر پائیں کہ یہ جوان تھے اسامہ اس وقت، لیکن اسی جوان کو سالار لشکر بنایا. رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے کا فرزند ہے یہ، زید بن حارثہ کے فرزند اسامہ بن زید، ان کو لشکر کا سالار مقرر کیا اور اس میں سب کو کہا کہ شرکت کریں. بار کیف انہیں معلوم تھا اہل مدینہ کو کہ رسول اللہ کی حالت بیماری کی، لہذا نہیں گئے، شامل نہیں ہوئے. بہت سارے بڑی بڑی شخصیات اس لشکر میں شامل نہیں ہوئی اور لشکر روانہ نہیں ہوا. یہی شخص امیر المومنین کے زمانے میں جب آیا تو بیعت نہیں کی امیر المومنین کے ساتھ اس نے، اور دلیل انہوں نے بھی یہی پیش کی، کہا کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے حق پر کون ہے، علی حق پر ہیں یا مخالفین حق پر ہیں، چونکہ دونوں طرف بڑی بڑی شخصیات ہیں. یہی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. آج گیج ہیں لوگ، اکثر لوگ گیج ہیں، ایک طرف مثلا یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں، دونوں مقدس ہیں، دونوں درست ہیں. جیسے پہلے ذکر کیا، وہ مطلب کہ حلب میں، دمشق سوریہ میں قبر ہے جناب حجر بن عدی کی، وہاں شخص گیا زیارت کے لیے، اس نے معلوم نہیں تھا، پوچھا وہاں مقامی ایک آدمی سے کہ یہ کس کا مزار ہے، انہوں نے کہا کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ. کہا کہ یہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے. کہا کہ ان کو شہید کس نے کیا؟ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا. اکثریت اس وقت یہی ہے، قاتل بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ، ناصر بھی رضی اللہ عنہ، ناصور بھی رضی اللہ عنہ، سب رضی اللہ عنہ، سب دامزلو، ناصر بھی دامزلو، ناصور بھی دامزلو. یہ کنفیوژن ہے لوگوں کی، یہی حیرت ہے، سرگردانی ہے. امیر المومنین کے لیے اسی کنفیوژن نے، لوگوں کی کنفیوژن نے مشکلات کھڑی کی، سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ حق کو شخصیتوں پر پرکھتے ہیں، شخصیتیں اس وقت کیا کر رہی ہیں. اس میدان میں اہل سکوت میں سے، اہل قعود میں سے، بھائی کہ نام سکوت ہے لیکن در پردہ اس سکوت بہت فعالیت ہے، اور فعال ترین آدمی سکوت کے پردے میں اور مقدس ترین آدمی ابو موسیٰ اشعری ہیں. عبداللہ ابن قیس ان کا نام ہے، عبداللہ ابن قیس اصلی نام، کنیہ ان کا ابو موسیٰ اشعری ہیں، جو ضرب المثل بن گئے ہیں ابھی اس وقت. ایک محاورے کی، ایک شخصیت کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور واقعا مقرر چہرہ ہے، یعنی تکراری سے مراد یعنی ہر زمانے میں موجود ہے، یہ کردار ہر زمانے میں موجود ہے ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے، باقیوں نے خود نہیں کی، مثلا بیعت نہیں کی، درپردہ تأثر دیا اپنے بیعت نہ کرنے سے، سکوت سے، خاموشی سے یہ تأثر دیا، لیکن یہ وہ شخص ہے تنہا نزت ساکتین و قائدین میں کہ جو بڑھ کر دوسروں کو روکتا بھی ہے ساتھ، ممبر پہ جا کے تقریریں کرتا ہے امیر المومنین کے خلاف کہ سکوت پر لوگوں کو اکساتا ہے کہ یہاں اس میں نہیں پڑھنا. امیر المومنین کے زمانے میں یہ کوفہ کے حاکم تھے, البتہ انہیں امیر المومنین نے نہیں مقرر کیا تھا, خلیفہ سیوم نے مقرر کیا تھا. جب وہ قتل ہوئے امیر المومنین نے آ کر جتنے نادرست تقرریاں تھیں وہ ساری منسوخ کیں, از جملہ کوفہ کی تقرری بھی امیر المومنین نے منسوخ کی. لیکن چونکہ مالک اشتر کوفہ میں ہی تھے اور اوضاع کوفہ سے آگاہ تھے, انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ اس کو فوراً برخاست کرنے کے جو عواقب ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں, لہذا امیر الم... یعنی وہی تقدس, دوسرے لفظوں میں پھر معنی بنا تقدس, معنی بنا بھائی کہ معاویہ کو برخاست کرنے میں امیر المومنین پر بہت دباؤ تھا کہ نہ کریں. مغیرہ و امثال مغیرہ, حتیٰ بہت قریبی ترین ساتھی امیر المومنین کے عبداللہ ابن عباس اور دوسرے, یہ بھی دباؤ ڈالتے تھے امیر المومنین پر کہ نہ کریں, چونکہ یہ فتنہ باز فتنہ جو انسان ہے, شیطنت ہے اس کے اندر, اور یہ آپ کے خلاف کل مکلا بغاوت کرے گا. اور وہی ہوا, امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے یہ ہوگا, اس دباؤ کو قبول نہیں کیا. لیکن ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں فقط مالک اشتر نے کہا قبول کر لیا. اس کی وجہ چند تھی, ایک تو اس وقت جو لوگ دباؤ ڈال رہے تھے ان میں اور مالک اشتر میں فرق تھا, اس مغیرہ ادھر سے حامی تھا معاویہ کا اور ادھر مالک اشتر, مالک اشتر حامی نہیں تھے ابو موسیٰ کے, اتفاقاً ابو موسیٰ اشعری مالک اشتر کو ناپسندیدہ ترین شخصیت سمجھتے تھے کوفہ میں, سب سے منفور شخصیت ابو موسیٰ اشعری کے نزدیک مالک اشتر تھے. اس کے باوجود مالک اشتر نے امیر المومنین سے کہا کہ اس کو فی الفور برخاست نہ کیا جائے. چونکہ اس کی ایک شخصیت بنی ہوئی تھی مانوی برخلاف معاویہ کے, معاویہ کو برخاست کرنے میں معاویہ کے جو حامی تھے وہ تو ظاہر ہے یہی کہتے تھے کہ غلط کیا ہے برخاست, انتقامی کاروائی ہے یا جو بھی ہے, لیکن متدینین نہایت خوش تھے. ابو موسیٰ اشعری برعکس ہے, ابو موسیٰ اشعری کو برخاست کرنا یعنی جیسے ایک مرجع تقلید کو مرجعیت سے برخاست کرنا, لوگ شور مچائیں گے کہ اس نے کیا قصور کیا, یہ تو بہت نیک ہے, یہ تو معاویہ نہیں ہے, یہ تو ظالم اور ستمکار انسان نہیں ہے, یہ تو بہت اچھی شخصیت ہے, بہت اچھا انسان ہے, اس کی اتنی خدمات ہیں, یہ تو زہد و تقویٰ میں مجسمہ زہد و تقویٰ ہے, چلو معاویہ کو کر دیا کر دیا, اب اس کو کیوں کر دیا برخاست آپ نے. یعنی اس قدر جاافتادہ شخصیت, جس کو کہتے ہیں نا پرنفوذ شخصیت اور قابل قبول و منظور شدہ شخصیت تھی یہ. کچھ عرصے کے لیے امیر المومنین نے رکھا ان کو باقی, اسی اثنا میں چونکہ جنگ جمل فی الفور شروع ہو گئی امیر المومنین کی خلافت کے سنبھالنے کے فوراً بعد, انہوں نے پہلے تو بیعت بھی نہیں کی, بائیں کہ والی حکومت ہیں بیعت نہیں کی, ودوم یہ کہ نہ صرف نہیں کی بلکہ کوفہ میں قدغن لگا دی بعنوان والی کہ کوئی بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا. لمبے لمبے خطبے اس شخصیت نے بیان کیے, جالب ہیں ان کے خطبے. امیر المومنین بعض لکھا ہے بعضوں نے, جیسے بعض روایتوں کہ امیر المومنین چند شخصیات سے بہت نالاں تھے, ہر نماز کے بعد خدا سے دعا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف, نفرین کرتے تھے چند شخصیات کو امیر المومنین, ان میں سے یہ تین شخصیتیں نمایاں ہیں, البتہ چاند اور بھی ہیں لیکن یہ تین شخصیتیں نمایاں ہیں جن کے لیے امیر المومنین بد دعا کرتے تھے ہمیشہ, ایک معاویہ, عمر ابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری, اور تینوں الگ الگ چہرے ہیں, تینوں الگ الگ کردار ہیں, اور تینوں تکراری شخصیات ہیں, تکراری کردار ہیں, نہ انہی کے اندر منحصر ہیں, انہی افراد کے اندر اور پھر بعد میں پیدا نہیں ہوئے یا آج نہیں ہے موجود, مقرر شخصیات ہیں, یہ دہرائی جاتی ہیں, یہ جگہ سے تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو. معاویہ بعنوان ایک شخصیت مستبد, اقتدار خواہ و اقتدار پسند, عمر ابن عاص بعنوان مکار, اور ابو موسیٰ اشعری ایک سادہ لوح, اور سادہ لوہی کی وجہ سے مضر ترین شخصیت. انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے وقت ان سے کہا کہ آپ کوفہ سے, جو کہ امیر المومنین کی قلمرو تھی, یہ بھی نقطہ ہے ضمناً یہاں بیان ہو جائے پھر اس کی وضاحت ہوگی. اہل قعود نے اپنی فعالیت کے لیے, یعنی نیزت سکوت, محاذ جو سکوت کا انہوں نے کھولا تھا امیر المومنین کے خلاف, اس کے لیے فقط امیر المومنین کی قلمرو کے اندر جو علاقے تھے وہاں فعال تھے. جو علاقے امیر شام کے ماتحت تھے ان میں نہیں انہوں نے سکوت کا پرچار کیا. وہاں نہیں کہتے تھے لوگوں کو جا کر ساکت رہو, خاموش رہو. جہاں جہاں امیر المومنین کا اثر رسوخ تھا, جزء حکومت امیر المومنین جو علاقے تھے ان میں جا کر تبلیغ کرتے تھے کہ ساکت رہو, خاموش رہو. اور کوفہ میں یہ شخصیت ہے, والی بھی ہے کوفہ کا اور شخصیت قابل قبول بھی ہے. امیر المومنین نے خط لکھا کہ جنگ جمل میں آپ باقاعدہ دستہ تیار کر کے مدد کے لیے روانہ کریں. اس کے برعکس یہ ممبر پہ گئے مسجد کوفہ میں اور جا کر انہوں نے مفصل ایک خطبہ بیان کیا, اور اس خطبہ میں لوگوں سے یہ کہا کہ ہم پہلے جنگ کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں, اس وقت کفار کے خلاف جنگ کرتے تھے, یوں کرتے تھے, اور آج فتنہ ہے, اور اس فتنہ میں انہوں نے اپنے کلمات قصار بیان کیے. کہا کہ آج سویا ہوا جاگے ہوئے سے بہتر ہے, اور جاگا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے, بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, اور کھڑا ہوا سوار سے بہتر ہے. چونکہ سوار آدمی ہوا ہے جو جانے کے لیے تیار ہے. کہا کہ جو آج اس مثلا آج انقلاب اسلامی کو لے لیں, انقلاب اسلامی میں کچھ لوگ ہیں جو انقلاب کی مدد کے لیے سوار ہیں, یعنی جنہوں نے اپنی سواریاں تیار کی ہوئی ہیں تاکہ انقلاب اسلامی کی مدد کریں. کچھ ایسے ہیں جو ابھی سوار نہیں ہوئے لیکن کھڑے ہوئے ہیں, انقلاب کی مدد کے لیے آمادہ ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ابھی کھڑے نہیں ہوئے لیکن بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہم انقلاب کی مدد کریں. کچھ ایسے ہیں جو بیدار ہیں, بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں, لیٹے ہوئے لیکن ہیں بیدار, بستر پہ رہی ہیں, لحاف کے اندر ہی ہیں لیکن زیر لحاف انقلاب کے حامی ہیں, سوئے ہوئے لیٹے ہوئے. اور کچھ ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اصلاً غافل, پتہ نہیں انقلاب آیا بھی ہے یا نہیں ہے. میں بعض جگہ گیا تبلیغ کے لیے, وہاں جا کر ان کے سامنے تذکرہ کیا انقلاب کا, وہ اتنے حیران ہوئے, شیعہ تھے, وہ اس قدر حیران ہوئے کہ اتنا وہ مثلا واقعہ ہو گیا اور انہیں پتہ نہیں تھا. مثلا انقلاب کے 25-26 سال گزر چکے تھے اور انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا ہے, ایک خبر کے طور پر بھی نہیں معلوم تھا انہیں. حیرت ہوتی تھی انہیں جب انہیں بتائیں کہ مثلا انقلاب اسلامی آئے, شیعہ حکومت ہے, اور وہ شیعہ تھے. وہ بعض اسی طرح سے سوئے ہوئے ہیں, غافل ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے. انڈیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اصلا ہوا گئی نہیں ہے, وہ بحر ہند سے, چونکہ مونسون کی ہوائیں ادھر سے ادھر چلتی ہیں, ادھر سے ادھر کوئی ہوا نہیں چلتی, اور جو حوضوں سے جاتے ہیں یہاں سے وہ بھی جا کر پیش نہیں کرتے, اپنی رسالت درست طریقے سے ادا نہیں کرتے. ہیں ایسے منطقے جہاں ابھی بھی لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے, 30 سال گزرنے کو ہیں. یہ کون سا تفکر ہے؟ خوب, کچھ لوگ ہیں جن کی یہی حالت ہے. آپ کہیں کہ جو انقلاب کی مدد کے لیے سوار ہو چکا ہے یہ سب سے بدتر ہے, اس سے بہتر وہ ہے کہ جو اتنا آمادہ نہیں بلکہ کھڑا ہوا ہے مدد کے لیے, اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, حامی ہے لیکن خاموش تماشائی بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی بہتر وہ ہے جو لیٹا ہوا ہے بیدار ہے, اور سب سے بہتر وہ ہے جو سویا ہوا ہے. ابو موسیٰ اشعری کا مذہب کیا ہے؟ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے, جو بیدار ہے وہ بدتر ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیدار سے بدتر ہے, جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بدتر ہے, اور جو سوار ہے وہ کھڑے ہوئے سے بدتر ہے. اس لیے مالک اشتر سب سے بدتر ہے, چونکہ وہ سوار بھی ہے اور متحرک بھی ہے. خب آج دیکھیں نفرت ہے بعض لوگوں کو متحرک لوگوں سے, فعال لوگوں سے نفرت ہے بعض. اگر ان سے پوچھیں بہترین آدمی کون ہے, احمق ترین آدمی بہترین آدمی ہوتا ہے ان کے لیے جو سویا ہوا ہے. سویا ہوا یعنی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی 2007 ہے مثلا, وہ سمجھتے ابھی 1998 ہے. ابھی خبر نہیں ہے اس کو. یہ سب سے بہتر انسان ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ کسی زمانے میں, البتہ ابھی بھی ایسے ہی ہے لیکن اس وقت زیادہ تھا, فرماتے تھے کہ کسی زمانے میں بہترین عالم کا معیار حماقت تھی, یعنی سب سے احمق بہترین عالم دین ہوتا تھا. اس کا نام تقویٰ بھی تھا, اس کا نام زہد بھی تھا, اس کا نام روحانیت بھی تھی اور معنویت بھی تھی اور عرفان بھی تھا اور تصوف بھی اور سب کچھ تھا. اور اس کے پاس جاتے تھے سارے مسائل کے لیے, جس کو مثلا یہ بھی نہیں معلوم کہ دن ہے یا رات ہے, اور طلوع غروب بھی نہیں, مشرق و مغرب کی تمیز بھی نہیں کر سکتا. سب سے احمق سب سے محترم تھا ان کے نزدیک. یہ مذہب ابو موسیٰ ہے کہ خفتہ سب سے بہتر ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس وقت مثلا حوزہ علمیہ میں بہترین شخصیت کون ہے, سب سے عالی ترین شخصیت کون ہے, کوئی بھی آگا مصباح کا نام نہیں لیتا. نہیں لیتے نا. ان شخصیات کے نام لیتے ہیں, بس وہ فلاں ملکوت میں ہے, فلاں ملکوت سے بھی آگے جبروت میں ہے, فلاں ناسوت میں ہے, فلاں کدھر ہے. اس کو اپنی ہمسائے کا بھی نہیں پتا کہ ہمسائے میں کیا خبر ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میری امت کو مشکلات کیا درپیش ہیں, میری امت کے تقاضے کیا ہیں, میری امت کے درد کیا ہیں, ان دردوں کی دوا کیا ہے. لوگ وہ بہترین شخصیات کر کے پیش کرتے ہیں. ساکت ترین انسان. کوئی نہیں کہتا اس وقت حوزہ علمیہ کی سر فہرست شخصیت حضرت استاد فعال ترین مصباح, مبارز, قربانی دینے والی شخصیت. یعنی آپ کہیں کہ واقعا جس انسان نے اس بحران اخیر سے انقلاب کو بچایا ہے, جس شخصیت نے لبرلزم کے حملے سے جس شخصیت نے دفاع کیا تن تنہا, وہ یہ استاد محترم ہے. نہیں ان کا نام پیش کرتے. کیوں؟ اب کہتے ہیں یہ بدترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں. نماز کا لطف کہاں آتا ہے؟ نہیں کہتے آقا مصباح کے پیچھے نماز کا لطف آتا ہے, علی کے پیچھے نہیں لطف آتا ان کو نماز کا. مالک اشتر بدترین شخصیت تھی ابو موسیٰ کے مسلک میں, سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے مالک اشتر سے. جھگڑالو, جنگجو اور اس طرح کی صفات ان کے لیے کہتے تھے. تند خو, ہمیشہ مارنے کی باتیں کرتے, ہمیشہ قتل کی باتیں کرتے. اتفاقاً ان کی ولایت اور حکومت کی تائید اور حمایت بھی امیر المومنین کے پاس, شفاعت بھی مالک اشتر نے کی کہ ان کو رہنے دیں, لیکن یہی ان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے. کہا کہ سویا ہوا بیدار سے بہتر ہے, بیدار بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے, بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, کھڑا ہوا سوار سے بہتر ہے. کہا کہ تم فخر عرب بنو, شمشیروں کو نیام میں ڈال لو اور نیزے اپنے چھپا لو اور زرہ و کمان اپنی اتار دو اور چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہو. اگر کوئی مظلوم پناہ مانگتا ہے تو پناہ دے دو اس کو, لیکن مدد کے لیے کسی کے لیے نہیں جانا. امام علیہ السلام نے جناب عمار یاسر کو اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اس کو قانع کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے والی کوفہ کو کہ جنگ جمل میں حمایت کرے, ساتھ دے. امام حسن علیہ السلام نے اور جناب عمار نے جتنی دلیلیں دی قانع کرنے کی کوشش کی, یہ قانع نہیں ہوئے. قانع ہو بھی نہیں سکتے یہ شخصیات. جواب میں انہوں نے مثلا وہی باتیں جو تکرار کی کہ یہ فلاں سے بہتر ہے, پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب فتنے پیدا ہوں تو اس وقت تم گھروں میں چھپ جاؤ. یعنی امیر المومنین کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کو فتنہ کہہ کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ فتنوں میں تکلیف ہے، شمشیریں اور نیزے اپنے چھوڑ دو، زیریں اتار دو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ اور اپنی عبادت میں، شخصی عبادت میں، اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، مثلا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بعد میں مالک اشتر نے جب یہ دیکھا، یہ کاروائی، مالک اشتر نے امیر المومنین سے پھر اختیارات مانگے کہ مجھے اختیار دے کہ میں جان چھوڑاؤں اس سے لوگوں کی، مومنین کی. اور مالک اشتر نے ابو موسیٰ اشعری کو برخاست کر دیا وہاں سے. کہا کہ انہوں نے ممبر پہ چڑھ کے لوگوں سے کہا کہ علی نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں ام المومنین کے خلاف لوگوں کو مثلاً اکساؤں جنگ کے لیے، اور یہ فتنہ ہے اور میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی نہیں جاؤ، جو بھی اس میں جنگ جائے گا وہ کا گناہکار ہے، جہنمی ہے، فلاں ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں انہی کے بارے میں دو جگہ مطلب بیان فرمایا ہے. ایک خطبہ 238 میں ہے، اس سردار سکوت کے بارے میں، امام ساکتین، اور بہت محترم شخصیت. توجہ کریں، بعد میں امیر المومنین پر ٹھونسا بھی گیا، تحکیم کا جب واقعہ آیا، جنگوں میں، ہر جنگ میں یہ بالکل الگ تھلگ. جنگ سفین میں آئے، چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے نا اپنا تقدس بچانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کو ایک آدھ بیان دینا پڑتا ہے کہ اب لوگوں میں رسوا ہو رہے ہیں، مثلا یہاں بولنا چاہیے ہمیں. فارس کال نے پہلے کہتے تھے فلسطین، کہتے تھے اس میں شیعہ کوئی نہیں ہے، وہ پھر کہتے تھے عراق، وہ کہتے تھے ابھی تک تو نجف محفوظ ہے، قازمین محفوظ ہے. پھر آخر کار نجف بھی ویران ہوا، سامرا بھی ویران ہوا. اب اپنا تقدس بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی خاموش رہے تو پھر تو رسوائی ہو جائے گی، پھر لوگ بھی قبول نہیں کریں گے ہمیں. لہذا جنگ سفین میں آ گئی ہے، جنگ سفین میں آ کر انہوں نے ایک گوشہ اختیار، دور جنگ سے باہر، بہت دور کسی جگہ پر بیٹھے رہے کہ دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے، کون جیتتا ہے جنگ میں، جو جیتے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے. شامیوں کے بارے میں امیر المومنین اسلام نے ان کو خطبہ 238 میں فرمایا کہ جفات ان تغام ان و عبید ان اقزام جو میں او من کل او بن و تلقت من کل شو بن، کہا کہ یہ کچھ فرمایا پست لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ، جو اور ایسے ہی تھے شامیوں نے، جرائم پیشہ لوگ جمع کر کے لائے امیر المومنین کے خلاف. کسی کو کیا وعدہ دیا، کسی کو کیا، کسی کو عورت کا وعدہ دیا، کسی کو ثروت کا وعدہ دیا، کسی کو غنیمت کا وعدہ دیا، اس طرح سے اکٹھے کر کے لائے. امام حسن علیہ السلام کی فوج پوری اغوا کر لی انہوں نے انہی وعدوں سے. سالار اعلی امام حسن علیہ السلام عبیداللہ ابن عباس کو کہا کہ تین وعدے دیے، کہا کہ بہترین عورت، خوبصورت ترین عورت دمشق کی، شام کی، یہ آپ کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے، خیمہ اس میں جن خیانت میں بیٹھی ہوئی منتظر ہے آپ کی، اور 12 لاکھ دینار اس وقت انہوں نے کہا کہ آدھے ابھی لے لو، آدھے وہاں جا کر لینا، اور آدھے انہوں نے وصول کر لی. اور کہا کہ جو پوسٹ آپ کی یہاں ہے امام حسن کے لشکر میں سالار اعلی، یہی پوسٹ آپ کی شام کی فوج میں ہوگی، فاتح فوج میں. ابھی مغلوب فوج کے اور منتشر فوج کے سپاہ سالار اعلی ہو، پھر تم فاتح فوج کے سپاہ سالار اعلی ہو. وہ انہوں نے تینوں شرطیں قبول کر لیں، نہایت تینوں نہیں ملی، جو پیسے دیے تھے انہوں نے وہ بھی واپس لے لیے وہاں جا کر. ان سے جس طرح اس جو امام حسن علیہ السلام کی جو نابکار زوجہ تھی، اس کو وعدہ دیا تھا اس نے کہ اگر تو امام حسن کو شہید کر دے، تیرا یزید سے نکاح کریں گے، تو خاتون اول ہوگی مملکت کی، چونکہ بعد میں یزید حکمران بننے والا ہے اور تو خاتون اول مملکت ہوگی. اور اس نے یہی کام کیا. بعد میں جب اس نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، مجھے یزید کے ساتھ نکاح کراؤ، تو اس نے کہا کہ جو امام حسن جیسے پاکیزہ شوہر کو مار سکی ہے، وہ یزید جیسے نابکار کو تو جلدی مارے گی. وہ کہا میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا، شوہر کش عورت کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں لے سکتا. نہیں کیا اس کو اس نے قبول، اور اپنے حال پہ چھوڑ دیا اس نے. یہاں پر آ کر امیر المومنین نے فرمایا کہ الا وان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم، یعنی جب تحکیم کا وقت آیا حکمیت کا، کہ ایک شخص شامی فوج سے اور ایک شخص کوفہ امیر المومنین کی طرف سے، امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو پیش کیا. وہ حزب قائدین نے اسی وقت نعرے لگائے کہ نامنظور, مالک اشتر نامنظور, یہ نہیں چاہیے ہمیں. اس کو ایک دم ریجیکٹ کر دیا جناب مالک اشتر کو. امیر المومنین علیہ السلام نے دوبارہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کا نام پیش کیا کہ یہ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہیں. کہا یہ بھی نہیں, یہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی فیور کریں گے, ان پر بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے. خود سے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. کہا ہم روئے زمین پر بہترین آدمی کو اپنی طرف سے نمائندہ بنائیں گے, سب سے بہترین متقی ترین آدمی ابو موسیٰ اشعری. امیر المومنین نے قبول کرنے سے انکار کیا. انہوں نے تلواریں نکالی, ٹھونسا امیر المومنین پر, کہا کہ اس کو اپنا نمائندہ بنائیں آپ. خوب نہایتاً امیر المومنین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. الا ان القوم اختاروا, یہ اسی موقع کا خطبہ امیر المومنین کا جب قبول نہیں کر رہے تھے موسیٰ اشعری کو. فرمایا کہ انہوں نے قریب ترین آدمی اپنے لیے چنا ہے. ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما تحبون, یعنی انہوں نے جو چنا ہے عمرو بن عاص کو, مکار ترین چالاک ترین آدمی کو, سیاست مدار ترین آدمی. یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں تو ہنری کسنجر یا اس طرح کی شخصیت جو لین دین میں اور معادلات میں درجہ اول, بہترین ڈپلومیٹ انہوں نے چنا. مما تحبون وانکم اخترتم لانفسکم اقرب القوم مما تکرہون, انہوں نے بہترین آدمی چنا ہے, تم نے بدترین آدمی چنا ہے. ان کا ڈپلومیٹ ڈپلومیسی میں بہترین ہے, جوڑ توڑ میں بہترین ہے, تمہارا بدترین آدمی نااہل ترین چنا ہے تم نے. وانما عہدکم بعبداللہ ابن قیس بالامس, فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس, یہی ابو موسیٰ اشعری نام ان کا عبداللہ ابن قیس ہے, کنیت ان کی ابو موسیٰ اشعری ہے. حضرت نے فرمایا کوفہ والوں کو کہ تم نے کل تک تو عہد کیا ہوا تھا اسی ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. یقول انہا فتنتن, یعنی جب کل کو میں جنگ جمل میں بلایا تو ابو موسیٰ نے تمہارے لیے خطبہ پڑھا کہ یہ فتنہ ہے. فقطعوا اوتارکم وشیموا سیوفکم, ابو موسیٰ نے کہا کہ تم اپنے کمان اور چلے, چلہ اس کو کہتے ہیں جو تیر جس میں لٹکاتے ہیں, چلہ کمان جس میں تیر رکھتے ہیں, کہ یہ سب اتار دو, کمانیں تیر اپنے پھینک دو, شمشیریں اپنی نیام میں ڈال لو. کل تک تو تمہارا یہ عہد تھا, یہ جو آپ ڈپلومیٹ تم نے اپنا بنایا ہے مذاکرات کے لیے, تحکیم کے لیے, یہ تو کہہ رہا تھا یہ فتنہ ہے, ہمیں ناحق سمجھتا تھا, یہ آپ کو منع کرتا تھا کہ اس میں شامل نہ ہو. فَإِن كَانَ صَادِقًا فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَصِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَقْرَئٍ, اگر درست کہہ رہا تھا کل تو پھر آج غلط کام ہو رہا ہے, آج کیوں آیا ہے یہ اور آج کیوں اس کو انتخاب کیا تم نے. وَإِن كَانَ كَاذِبًا, اور اگر کل جھوٹ بول رہا تھا, یہ فتنہ نہیں تھا, حق و باطل کی جنگ تھی, تو پھر فقد لازمت ہو تہمہ, اس نے بہتان باندھا ہے. فد فہو فی صدر عمر ابن عاص, عمر ابن عاص بہت چالاک آدمی ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے کس کو بھیجو, بے عبداللہ ابن عباس, یعنی عمر ابن عباس کے سینے میں مشت محکم عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے لگاؤ تم. وخذوا محل الایام, اور اس مہلت سے, ایام کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. وہوتو قواسی الاسلام, اور اسلامی علاقوں کو دور تک تم سنبھالو. الا ترون الی بلادکم تعزا و الی صفاتکم ترما, کیا دیکھتے نہیں کہ تمہاری سرزمینیں تم سے چھینی جا رہی ہیں اور گھر تمہارے لوٹے جا رہے ہیں. دوسرا ایک مکتوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ابو موسیٰ اشعری کے نام, اسی مسئلے کے بارے میں کہ جنگ جمل کے لیے جب حضرت نے ان سے مدد مانگی کہ آپ میرے والی اور کوفہ سے مثلا لے کرو مدد, تو انہوں نے برعکس کوفہ کے ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو کہا کہ یہ فتنہ ہے, کوئی علی کا ساتھ نہ دے, اور اس جنگ میں جو شریک ہوا وہ شہید نہیں ہوگا, جہنم جائے گا فلان. اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کو, اور شدید ترین سرزنش کی ابو موسیٰ اشعری کی اس حرکت پر کہ تو خود ساکت ہے, اپنے تمام اطرافیوں کو بھی سکوت کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہو, داخل نہ ہو. یہ ہے کہ کہ ابھی وقت نہیں ہے تاکہ وہ مکتوب پڑھیں، اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ دوسری شخصیت ہے جو عبداللہ ابن عمر کے بعد مؤثر ترین شخصیت، جس نے امیر المومنین کی حکومت کے ناکامی میں اور زوال میں بڑا کردار ادا کیا، اس شخص نے مقدس بن کر اور بڑی مانوی شخصیت بن کر، تاثیر گزار شخصیت بن کر کوفہ کے اندر اور کوفہ سے باہر، اور پھر تاریخ میں اسی طرح سے مقرر ہے۔ مکتوب کل انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر ایک دو اور نقطے جو امیر المومنین کے زمانے میں ان کے بارے میں ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ بعد میں امیر المومنین کی حکومت کے بعد یہ نہضت سقوط کیسے چلی آگے بڑھی، اور پھر کربلا تک اس نے کیا گل کھلائے ہیں، خصوصاً کربلا میں۔ ہمیں کربلا میں فقط عمر سعد اور وہ غل غپاڑے والا لشکر نظر آتا ہے دشمن کا یا طاغوت کا، لیکن یہ چپ لشکر طاغوت کا نظر نہیں آتا، نقاب پوش جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں، اور عمر سعد سے بدتر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کی نقاب اتاری، یہی اہل سکوت و اہل جمود کو کوفہ میں جا کر بھرے بازار میں بی بی نے پرواہ نہیں کی کسی چیز کی، یعنی اتنا غضب بی بی کو عمر سعد پر نہیں تھا جتنا اس اہل سکوت گروہ پر تھا۔ اور وہ خطبہ غرا حضرت سیدہ نے بازار کوفہ میں بیان کیا کہ لوگوں کو امیر المومنین یاد آ گئی، یہ جاری تھا یہ سلسلہ اہل سکوت کا۔ باقی بات